الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. مغرب کتنے بجے تک ہے تقریباً؟ سوا چھ بجے اذانیں ہوتی ہیں، تو مولانا کتنی دیر بعد پیش کرنی ہے؟ کتنی دیر بعد پیش کرنی ہے؟ کتنی دیر بیان ہوئے؟ چھ بجے تک، یعنی مغرب سے قبل. ٹھیک، انشاءاللہ. سے مہمان ہوتے ہیں ویسی ڈش ہوتی ہے، اگر جتنی دیر ہوگی اتنی دیر اللہ سے بھیک مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ نے ہمیں میزبانی کے شرف عطا فرمایا، لہذا اتنی دیر مہمانوں کے لیے اپنی محبت، رحمت اور مضامین کی بھیک دے دیجئے، کیونکہ ان مضامین سے پھر، کیونکہ بھیک مالک کی طرف سے ہے نا، جیسے مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، میزبان کو مہمان کا رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائی، تو اب مہمانوں کے لیے ڈش اللہ سے مانگیں گے. آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بڑھیا والی ڈش عطا فرما دیں اپنے کرم سے. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں، دیکھو سامنے بیٹھو، بلا وجہ پیچھے نہ بیٹھو. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کسی کے ہاں میزبان ہوئے، مہمان ہوئے، تو انہوں نے میزبان سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، گرمی کا مہینہ ہے، ذرا مجھ کو پانی پلا دیجئے، ایک گلاس پانی مجھے لا دیں. بابا جی نظر نہیں آ رہے، آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ وہ بھی نہ چھپے، کیونکہ جب کوئی دوست نظر نہیں آتا نا مزہ نہیں آتا. تو اب مہمان نے میزبان سے کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دیں. مہمان کی اس بات پر میزبان گیا اور ایک گلاس پانی لے کر آیا. جیسے اس نے پانی گلاس منہ سے لگایا تو وہ تتا تھا. اس نے کہا، رے صاحب یہ مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ گرمی ہے، ذرا ٹھنڈا لائیں، گرم پانی نہیں. اس نے کہا اچھا. وہ گیا اور عموماً بچوں کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں جس میں چمچہ بھر پانی آ جاتا ہے، تو وہ گیا اس بچی کی پیالی کے اندر، اس نے کہا کہ بھائی یہ گرم پانی نہیں، ٹھنڈا پانی لاؤ. اب وہ گیا وہ بچی کی پیالی میں چمچہ بھر پانی ٹھنڈا وہ لے کر آیا. اب اس نے جب پانی دیکھا تو دیکھا، پھر پہلے پیا، اس نے کہا بات یہ کہ پانی کی کیفیت، یعنی اس کا ٹھنڈک، یہ تو ٹھیک ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے. سر صاحب ادھر آ جائیے، اس طرف آ جائیں، اور آگے آ جائیں، بچے سے آگے آ جائیں. اتنے دن بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں آپ کو اچھی طرح سے دیکھ بھی لوں نا. نظر نہیں آ رہا، یہاں دانیوال کا ہمارا میزبان، اچھا پتہ نہیں کہاں اڑ گیا. تو اس نے پانی پی کر کہا، میں بعد مضمون سنا رہا تھا کہ ایک مہمان نے میزبان سے کہا کہ میرے لیے گلاس پانی لے کر آؤ. آپ کے لیے تھوڑا سا ابھی ریپیٹ کر لوں مضمون کو، تھوڑا سا تکرار. تو اب وہ ایک گلاس پانی لے کر آیا، جیسے اس نے پانی پیا تو وہ گرم تھا. اس نے کہا جناب یہ گرمی اتنی شدید، گرم پانی سے پیاس تو نہیں بجھتی، آپ ٹھنڈا پانی لائے. تو وہ گیا ایک چمچہ بھر پانی ٹھنڈے پانی کا لے کر آیا. اس نے پانی پیا، انہیں پانی تو ٹھنڈا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میں چڑیا کا بچہ نہیں ہوں، اس سے میرا پیٹ بھرے اور پیاس بجھے. پانی کی کیفیت تو ٹھیک ہے کہ جیسا ٹھنڈا ہونا چاہیے ویسا ہے موجود، لیکن پانی مقدار پوری نہیں ہے اس کی. اس نے کہا اچھا. تو اب وہ گیا ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے کر آیا, اور جب ٹھنڈا پانی وہ پانی لے کر آ رہا تھا تو وہ گلاس جس گلاس میں لا رہا تھا اس نے اس گلاس کو دیکھ کر بتا دیا, دیکھ کر ہی بتا دیا کہ ہاں یہ پانی ٹھیک ہے. کیوں؟ جو ٹھنڈا پانی والا گلاس ہوتا ہے وہ گلاس کے باہر سے پتا چلتا ہے, اس ظرف سے اس گلاس کے باہر سے پتا چلتا ہے کہ اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے. تو میرے دوستو جب ایک گلاس جس میں ٹھنڈا پانی موجود ہو, ہم صرف گلاس اور بوتل کو دیکھ کر بتا دیتے کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے, تو جن کے دل میں اللہ ہوگا ان کے ظاہر کو دیکھ کر پتا نہ چلے گا. ایک گلاس پانی اپنی جس گلاس میں جس برتن میں پانی ہوتا ہے اس برتن کے ظاہر کو بدل دیتا ہے وہ, اور اس کے ظاہر سے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے. کیوں جناب؟ دور سے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ نہیں کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے. ایک ٹھنڈا پانی اپنے جس ظرف اور برتن کے اندر ٹھنڈا پانی ہو, ظرف کی ماہیت اور ظاہری حالت کو بدلتے, جس کے دل میں اللہ ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں ہو, اس کو دیکھ کر پتا نہ چلے گا. دور سے دیکھ کر پتا چلے گا کہ یہ شخص کوئی اللہ والا ہے, اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ شخص وہ عام نہیں ہے, یہ وہ عام گلاس نہیں ہے, بلکہ اس گلاس کے اندر ٹھنڈا پانی ہے. اسی طرح سے اس کے جسم کو اس کے ظاہر کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ اس کے قلب میں کچھ اور چیز ہے. یہی وہ اس حدیث شریف کے معنی ہو گئے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, پوچھا گیا کہ اللہ والے کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ مثال سے دیکھیے کہ ٹھنڈا پانی جس ظرف اور برتن میں ہوتا ہے اس برتن کو دیکھ کر دور سے پتا چل جاتا ہے کہ اس میں ٹھنڈا پانی ہے. وہ ٹھنڈا پانی لے کر آیا, اب وہ پانی اس نے گلاس دیکھ کر کہا ہاں جی اب وہ ٹھنڈا نظر آ رہا ہے. اب اسے جیسے ہی ایک گھونٹ بھرا فوراً اس نے تھو تھو کر کے گلاس سائڈ پر رکھ دیا. اس نے کہا جناب یہ کیا؟ اس نے کہا ٹھنڈا نہیں ہے؟ کہا پانی ٹھنڈا تو ہے لیکن ظالم یہ تم نے پانی میں کیا ملایا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ اتنے پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں اور آپ کو بہت پسینہ آ رہا ہے, تو میں نے کہا کہ آپ کے جسم سے نمکیات نکل گئی ہوں گی, آپ کو تھوڑی سی نمک پلا دیں نمکیات تاکہ پورے ہو جائیں سالٹ وغیرہ. لہذا جب انسان پسینہ آتا ہے تو پسینے کی وجہ سے اس کے نمکیات نکلتے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں پانی پینا چاہیے خوب پسینے کا. تو میں نے کہا کہ آپ کو اتنا پسینہ آ رہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک, تو تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دوں. تو اس نے کہا بھائی کیا عجیب تم نے بھی تماشا لگایا ہوا ہے, تم نے تو مجھے کھیل بنا دیا. کہا میں تو آپ کا خیال کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے کھیل بنایا. کہا یہ نمک نمکین پانی سے بھی کبھی پیاس بجھتی ہے؟ نمکین پانی سے بھی کبھی پیاس بجھتی ہے؟ اگر نمکین پانی سے پیاس بجھتی ہوتی تو سب سمندر کا پانی پیتے. لیکن ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ میرے پیر و مرشد نے سنائی, ماں رومی فرماتے ہیں آب شور نیس درمانے اتش, کہ نمکین پانی آب شور نمکین پانی وہ پیاس کا علاج نہیں ہے, پیاس کا درما نہیں ہے. اگر تم نمکین پانی پی کر پیاس بجھاؤ گے تو پیاس کیا ہوگا؟ اور بڑھ جائے گی. تھوڑی دیر کے ایسا لگے گا کہ ہاں پیاس بجھ گئی, لیکن اس کے بعد پیاس اور بڑھ جائے گی. آب شور نیس درمانے اتش, وہ درما نہیں ہے, پیاس کا علاج نہیں ہے نمکین پانی. اس کے بعد کہا کہ بھائی مہربانی کر کے بغیر نمک کے پانی لے آؤ, ٹھنڈا ہو. لیکن اب وہ گیا, اب پانی لے کر آیا, اب وہ گلاس پورا پانی ٹھنڈا اور میٹھا اس نے پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. لہذا پانی پینے کی سنت ہے کہ پانی بیٹھ کر پیئے اور کم از کم تین سانس میں پیئے, سنت یہ ہے. دیکھیے اگر کوئی آدمی وہاڑی میں آیا آپ کے اور اس نے اپنے مہمان کو پنجابی گلاس میں لسی پلائی یا پنجابی گلاس میں پانی پلائے جو اتنا بڑا ہوتا ہے, اب وہ مہمان ہے بھی کراچی کا, اب اس پنجابی گلاس میں بتائیے اب تین سانس میں پیے گا تو اس کا سانس نہیں اکھڑ جائے گا؟
لہذا پانی کم از کم تین پانی سانس میں پینا سنت ہے، تین سے زیادہ سانس میں بھی سنت ہے، پانچ سات یا اور سانس. اب ٹھنڈا شدید پانی ہے، اب شدید پانی تین گلاس میں پیا جاتا ہے، شدید ٹھنڈا پانی کیا کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیتا ہے انسان، ورنہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ کم از کم تین گلاس تین سانس میں پانی پی کا پینا یہ سنت ہے، اور پانی کو دیکھ کر پیئے. ایک دیہاتی تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے جلی ہوئی روٹی کھا لی، اس سے پیٹ میں درد ہو گیا اس کے. اب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر سے بتایا، ڈاکٹر صاحب میں نے جلی ہوئی روٹی کھا لی تھی، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، آپ کچھ دوا دے دیجیے. ڈاکٹر نے ایک چھوٹی سی شیشی بنائی اور کہا کہ یہ دوا ہے، اس کو روزانہ تین دن تک روزانہ رات کو سوتے وقت اس کے تین قطرے آنکھ میں ڈال لیا کرو. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہے، اب آنکھ کی دوا دے رہے. اس نے آنکھ ڈاکٹر نے کہا آنکھ کی دوا اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر تمہاری آنکھ ٹھیک ہوتی اور درست ہوتی، صحیح دیکھتی، تو تم جلی ہوئی روٹی نہ کھاتے. تو تمہاری پہلے آنکھ کا علاج ضروری ہے، پہلے اپنی آنکھ کو درست کرو. تو میرے پیارے دوستو، کم از کم تین سانس میں پانی پینا سنت ہے، اور پانی دیکھ کر پیے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے کتنا پیارا انتظام فرمایا کہ ہمارے میرے امتی کو کوئی تکلیف نہ ہو. لہذا یہ سنت بتا دی کہ امتی پانی دیکھ کر پیے گا تو اس کو کوئی اگر ایسی چیز مضر چیز ہوگی کوئی ایسی، تو پھر وہ اس کو دیکھ لے گا تو اسے نقصان سے اور اس کے ضرر سے محفوظ رہے گا. اس لیے فرمایا یہ سنت ہے کہ پانی دیکھ کر پیے، اور کم از کم تین سانس میں پیے، اور بیٹھ کر پیے، اور سیدھے ہاتھ سے پیے. کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، پانی الٹے ہاتھ سے پیتے. جناب کہا جی گلاس گندا ہو جائے گا. آہ میرے دوستو، گلاس کے گندا ہونے کی فکر ہے، لیکن سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے جو ہمارا دل میلا ہو رہا ہے. بھائی پلیٹ بھی تو میلی ہو رہی ہے، پلیٹ بھی تو دھلے گی، تو کیا گلاس نہیں دھل سکتا؟ زیادہ زیادہ میلائی چکناہٹ لگے گی نا گلاس میں، تو پلیٹ میں بھی تو چکناہٹ ہے، آخر وہ بھی دھل رہی ہے، تو کیا گلاس نہیں دھل سکتا؟ گلاس کو بھی دھو دے. لیکن میرے دوستو، سنت کو نہ چھوڑے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب. تو ایک ایک سنت پر عمل کریں. لہذا اگر مان لو ٹھیک ہے جناب، اگر بہت زیادہ نفاست پسند ہے، نفیس المزاج ہے کہ جی ہمارے طبیعت میں مزاج میں نفاست اور لطافت ہے، تو ٹھیک ہے الٹے ہاتھ سے پکڑے. لیکن میں نے اپنے شیخ اور مرشد کو دیکھا، حضرت گلاس ہے بھائی، دیکھو اب دیکھیے یہ گلاس ہے نا، حضرت کو دیکھا کہ حضرت ایسے کر کے ایسے رکھ لیتے، یہ دیکھیے ایسے رکھا اور الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا، اب اس کو پی رہے. سبحان اللہ، دیکھیے دونوں جمع ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہے سیکھنے کی چیز ہے یہ. لہذا لیکن الٹے ہاتھ سے نہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے. پہلی بات تو یہ کہ سیدھے ہاتھ سے ہی پکڑ لے، چلو اچھا ٹھیک ہے، اگر طبیعت میں نفاست ہے میں منع نہیں کرتا، دادا ایسے پکڑ لے لیکن اس کو ایسے رکھ لے اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد پانی پیے. اور ایک چیز اور بھی، پانی جو تین سانس میں پیا جاتا ہے، ہم لوگ کس طرح پیتے ہیں؟ دیکھیے میرے مرشد نے فرمایا، دیکھو ایسے پیتے ہیں، ایسے پیتے ہیں، یہ تو سانس نہیں ہوئے نا، ایسے پیتے ہیں، یہ تو سنت نہ ہوئی، یہ تو ایک ہی سانس چل رہا ہے. جدا کر برتن جدا کرنا صرف مقصد نہیں ہے، بلکہ سانس بھی لینا مقصد ہے. دادا ایسے پیتے نہیں، حضرت کو میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، پانی پیا پھر جدا کیا، سانس لیا پھر پیا پھر جدا کیا، سانس لیا پھر تیسری سانس پر پی. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یہ پانی پینے کی سنت ہوئی، اور اس کے بعد پھر کیا کہے؟ الحمدللہ. اور ایک دعا یاد کر لے، جو پانی پینے کے بعد کی دعا علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المانی میں لکھی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر نہیں الحمدللہ الذی، وہ دسترخوان اٹھانے والی پڑھنی شروع کر دی، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ پانی پلائے کیسا میٹھا پلایا اپنی رحمت سے، اور ولم یجعلوا ملحا اجاجا، اس کو کڑوا نہیں فرمایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، میٹھا پانی پلایا. تو لہذا پانی پینے کی سنت بھی ہو گئی اور یہ طریقہ ہو گیا کہ جی تین سانس میں پیئے لیکن جدا کرے، گلاس کو اپنے سے جدا کرے. کیونکہ بعض مرتبہ دیکھتے ہیں نا پانی جلدی جلدی پیتے ہیں، جیسے بچے کھیل کر آتے ہیں پیتے ہیں تو ایک دم ٹھسکا لگتا ہے اور کھانسی آتی ہے، نقصان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا آرام سے بیٹھو، بچوں کو بھی سکھائے، خود بھی اس پر عمل کرے کہ آرام سے بیٹھ کے سنت ہے تین سانس میں اور آرام سے پیئے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا بھی پڑھ لے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یا صرف الحمدللہ پڑھ لے، اس دعا کو یاد کر لے تو ماشاءاللہ تو یہ پانی پینے کی سنت بھی ہوگی، ساتھ ساتھ اس کا مذاکرہ ہو گیا. اور ایک مسئلہ سیکھ لینا، 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. یہ سب مسئلہ سیکھنا، اللہ اکبر. اور اثر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں پڑھ سکتے، نفل پڑھ نہیں سکتے، لیکن نفلوں کا ثواب مل رہا ہے، کئی ہزار نفلوں کا الحمدللہ. یہ علم کی برکت ہے. تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا جو مضمون، کہ وہ گلاس ایک ٹھنڈا پانی ہو، ایک گلاس بھر کے ہو اور نمکین نہ ہو. اب یہ تین، پتہ یہ چلا کہ پانی پینے کے لیے تین صفات ہو، گلاس بھر کے، ٹھنڈا ہو اور نمکین نہ ہو، یہ تین صفات ہو گئی نا. اب میرے شیخ اور مرشد کیا مضمون فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا یہ حرف تنبیہ ہے، وارننگ کے لیے کہتے نا خبردار، ایک دم سے روکتے خبردار. تو یہ کیا عربی زبان کے اندر، عربی گرامر کے اندر الا اما ہا، یہ تین حرف تنبیہ ہے، وارننگ کے لیے لکھ کے لگاتے ہیں. لہذا کیا فرمایا، یعنی میرے مرشد نے اس کا جو ترجمہ فرمایا، کیا عجیب ترجمہ دیکھیے مولانا حضرت نے، میرے شیخ نے ترجمہ فرمایا کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکالو اور غور سے سنو. الا کیا ترجمہ ہے دیکھیے، عاشقانہ ترجمہ ہے. الا یعنی اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکالو اور غور سے سنو. بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ یہ مؤخر تھا اور تطمئن القلوب یہ مقدم تھا، مقدم کو مؤخر کیا. یہ تھوڑا سا ذرا مولویوں کو بھی چسکا دینا پڑتا ہے جناب کیا کریں، کیونکہ مولوی، اب یہ گرامر کی باتیں ہیں، یہ عربی گرامر، تو ذرا مولوی کو پتا چلے بھائی یہ پیر صرف وہ پیر نہیں ہے، یہ الحمدللہ علم کی ہمارے بزرگوں نے، یہ وہ پیر نہیں، کیونکہ ایک پیر وہ بھی ہے جو علم جانتے نہیں. علم کیا، نماز تک نہیں پڑھتے، اتنی موٹی موٹی توندے رکھی ہوئی ہیں. کسی نے پوچھا اتنی موٹی توند کیوں ہے، تو اس نے کہا عجیب بیوقوف ہے، نفس کتے کو مارا، لاش پھول گئی اس لیے پیٹ پھول گیا. اب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، نالائق ہیں خود بھی، بس کھانا پینا دھندا بنایا ہوا. مرید کے گھر پہ آئے، کہا یہ بھینس مجھے دے دے، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. سندھ کا ایک پیر مرید کے گھر پہ آیا، کہا یہ بھینس مجھے دے دے. مرید نے کہا سائیں ایک ہی ہمارے پاس بھینس ہے، اسے ہم اپنے بچوں کا دودھ وودھ کا کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تیرا بیٹا نہ مر جائے تو پھر نہ کہنا. اب بتائیے، اب بیوی رونے لگی کہ خدا کے لیے اس کو بھینس دے دے، لے جائیے، ایسے ظالم ہیں یہ لوگ. دادا گندم کٹتی ہے، ٹرک لے کے پہنچ جاتے ہیں پیر صاحب، لاؤ جی نکالو ہمارا حصہ. مردوں کو سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے اور عورتوں کو جھپیاں ڈال رہے ہوتے، صرف بےغیرت ہے. مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے اور عورتوں کو جھپی اینڈ پپی دونوں، ایسے بےغیرتی کے کام، ایمان لوٹنا. ارے پیر تو وہ ہے، پیر تو وہ ہے جو دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے. اور میرے مرشد فرماتے دل سے پیرا نکال دے، پیرا یعنی گندگی کو نکال دے، غیر اللہ کو نکال دے. پیر وہ ہے بھائی جس کو اپنی خبر نہیں، یعنی وہ اندھا ہے، ایک اندھے نے اندھے کی لاٹھی پکڑی تو دونوں کہاں گریں گے، کھڈے میں. لہذا یہ جس کو اپنا ایمان اور دین کا ہوش نہیں، وہ کسی کو اللہ کی محبت کیا سکھائے گا. پیر تو وہ ہے جو اللہ کی محبت سکھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کا تعلق سکھانے والا ہو، شریعت و سنت کا متبع اور پابند ہو اور شریعت و سنت سکھاتا ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب اصل میں مقدم تھا اور اس کو مؤخر کر دیا. مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کرنے سے تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر، معنی ہو گیا نا جی، مختصر معنی. تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر، مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کرنے سے معنی میں حسر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر جملہ بنے گا تطمئن القلوب بذکر اللہ، تو اس کے معنی ہوں گے کہ دلوں کو چین اور اطمینان ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اور جب معنی جملہ کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اب اس کے معنی ہوں گے صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین اور اطمینان ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ فرما دیا پہلے، ہوشیار ہو جاؤ، مختصر معنی پڑھی ہے، ذرا کان کھول کر سنو بھائی. دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا، کیونکہ ہم کہتے ہیں جی مال ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، اس سے چین ملے گا. اگر مال میں، ڈالر میں، بینک اکاؤنٹ میں، موبائل اور ایئر کنڈیشن میں سکون ملتا تو مالدار خودکشی نہ کرتے اور نیند کی گولیاں نہ کھاتے. بہت خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے گی تو چین ملے گا، مس بیوٹی سے، اور بیوٹی بھی مثل کیوٹی ہونی چاہیے، تب ہمیں چین ملے گا، سکون ملے گا، میرے دل کے ارمان پورے ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہی جو بیوٹی ہے، وہی جو گڑیا ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں جو گڑیا ہے ایک دن بڑھیا ہوگی کہ نہیں، اور جو گڈا ہے ایک دن بڈھا ہو جائے گا. گڑیا بڑھیا ہو جائے گی اور گڈا بڈھا ہو جائے گا، پھر کہاں آ جائے گا، کہاں جائے گا ناداں اپنے دل کو بہلانے. میرے مرشد کا مثلا ہے، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کا بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. سبحان اللہ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی ڈسٹمپر کی خاطر رائے پیغمبر نہ چھوڑ. ارے ان پر رنگ و روغن ہے، ان کے کالے بال، گورے گال، یہ صرف رنگ ہے، پینٹ ہے، پینٹ. اندر تو غلاظت بھری ہے نا بھائی. اور پھر وہی نانی دادی بن جائے گی، اب نانی کے موبائل میں کوئی بیلنس ڈالے گا یا اس سے موبائل نمبر بھی نہیں مانگے گا کہ مس کال دوں اب اسے میں، اور نانی کو کوئی گنڈیری بھی نہیں کھلائے گا کہ جی گنے کا زمانہ آیا، اب گنڈیری چوسیں گی نانی جان، تو نانی جان بولے گی بیٹا دانت ہلا کر، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں ہے. لہذا وہی نانی اپنے دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہے. یہ ہسا انجام ہے نا تینوں کا. اس نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو چین، اطمینان اور سکون ملے گا. اب ایک سوال ہے کہ صاحب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم بزرگوں کے بیانات بھی سنتے ہیں، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، اجتماع میں بھی جاتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، رمضان شریف کے روزے، اعتکاف بھی ہے، لیکن ہمارے دلوں کو چین پھر بھی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اس کی کمی ہے. تو میرے مرشد نے اسی کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کے لیے انسان، ہر چیز کے کمال کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اس کی کمیت، ایک اس کی کیفیت، ایک اس کی کوانٹیٹی، ایک اس کی کوالٹی. مقدار اور کیفیت. اب وہ جو گلاس بھر کے پانی ہے یہ اس کی مقدار ہو گئی، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ ٹھنڈک ہو. پانی گلاس بھر کے ہو اور ٹھنڈا ہو، یہ کوانٹیٹی اور کوالٹی ہو گئی نا جی. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اس میں کسی ایسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی کیفیت بظاہر برقرار ہے لیکن اس کے نتیجے میں اس چیز کی ماہیت اور حیثیت بدل جائے. لہذا گلاس پورا ٹھنڈا بھی ہے لیکن نمک ڈالنے سے ایک نئی شکل نکل آئی، اب اس سے بھی پیاس نہیں بجھ رہی. تو فرمایا کہ بات یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر اور تلاوت تو سب کرتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا واذکر اللہ کثیرا، ذکر ہو کثرت سے. ہم ذکر کرتے ہیں قلیل، کثیر نہیں کرتے. ایک بات، ہمارا ذکر قلیل ہے، کمیت اس کی پوری نہیں ہے. لہذا رمضان شریف میں نماز پڑھتے ہیں اور رمضان شریف جاتے ہیں، رمضان شریف جاتے ہیں سارے نمازی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، سب کو قید کر دیتے ہیں، دیکھو خبردار جو مسجد میں آئے، میں جا رہا ہوں اگلے سال ملاقات ہوگی بھائی جان. معتکف صاحب اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف سے نکلے غائب، امام صاحب دوربین لگا کے دیکھ رہے ہیں کدھر ہے، نظر ہی نہیں آ رہے. تو رمضان شریف میں نمازی آتے ہیں، رمضان شریف اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جب رمضان شریف جاتے ہیں سب کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، خبردار مسجد نہ جانا. تو ہمارا ذکر کیا ہوا؟ یہ ذکر ہمارا عارضی ہوا، تھوڑا ہوا. ایک بات، اور پھر دوسری یہ کہ نماز کی کمیت وہ ہماری پوری نہیں ہوتی. ایک نماز صرف نماز ہی ہے، اس کی ایک کمیت ہے. اس کی کمیت کیا ہے؟ کہ وہ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے ہاتھ باندھنے ہیں، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے. آہ، ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی ابھی ایک بات، کچھ دوست آئے ہوئے تھے علماء وغیرہ، ان سے بات چل رہی تھی. ماں رومی فرماتے ہیں لے کے ذوق سجدہ پیش خدا، اللہ تعالی کے حضور میں سجدہ کرنے کی لذت اور مزہ ایسا ہے کہ خوش تر آیت از 200 ملکت تورا، کہ تجھ کو 200 ملکوں کی سلطنت سے جو مزہ نشہ ملے گا اس سے زیادہ مزہ اللہ کے حضور میں ایک سجدہ کرنے میں ہمیں آتا ہے. یہ مزہ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ پتا کیا ہوئی؟ کمیت اور کیفیت کی کمی. سجدے کی ایک کمیت ہے، سجدے کی کمیت کیا ہے؟ کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل بند ہو اور انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، پاؤں کی انگلیاں اس کو بھی موڑ کر قبلے کی طرف کریں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونی کو کھول لے، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھے تو سمیٹ لے تاکہ نماز میں لڑائی نہ ہو. یہ مستحب اور سنت ہے، ہاتھ کو کھولنا ایسے کر کے، کونی کو پھیلانا، یہ سنت ہے. لیکن اب نمازی کو اذیت اور تکلیف ہوگی نا، اس لیے نماز میں سمیٹ لے تاکہ میرے برابر والے کو اذیت نہ ہو. اچھا، اب یہ ہو گیا. اس کے بعد اکثر یہ دیکھا گیا، یعنی بعض لوگ اب سجدہ جلدی میں کرتے تو ناک اٹھی رہتی ہے. اب آپ بتائیے، ناک اٹھی رہے گی تو ناک آؤٹ کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا اس کا؟ اس لیے ناک بھی لگا کے رکھے. ارے میاں، اللہ کے حضور میں بھی تو ناک رگڑنے کا مزہ ہے. یہی تو مزہ ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں. میرا مرشد یہ شعر پڑھتے ہیں کسی شاعر کا، فرمایا کہ دیکھو شاعر نے سجدے کی کیفیت کیا مزیدار بیان کی. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگے در بھی ہے. کیسا عجیب، دیکھیے شاعر نے سجدے کی کیفیت کو کتنا لذیذ اور مزیدار پیش کیا. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. واہ، لہذا یہ سجدے کی کیفیت ہے. اب کمیت کیا ہوئی؟ کمیت یہ ہوئی کہ دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف کرے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ، اور انگلیوں کو بند کر لے. سجدے میں انگلیاں بند کی جاتی ہیں اور رکوع کے اندر انگلیوں کو کھولا جاتا ہے، ایسے ہے، یہ سنت ہے میرے دوستو. رکوع میں انگلیاں کھلی رہیں گی بالکل اچھی طرح، اور سجدے میں بالکل بند رہیں گی، بقیہ پوری نماز میں اپنی نارمل اور درمیانی اور عام حالت میں ہوں گی. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، سجدے میں انگلی کا رخ قبلے کی طرف، انگلی کو بند کریں گے، پاؤں کی انگلیاں اس کو بھی موڑ کر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کریں، ایسے موڑ کے پاؤں، اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو جائے، اور سجدے میں نگاہ ناک پر رکھے، اور پھر کیا پڑھے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ تو ہو گئی کمیت. اب کیفیت کیا ہو؟ میرے مرشد فرماتے کیفیت یہ ہو کہ یہ استحضار ہو کہ میری پیشانی اللہ تعالی علی قدم یہ رحمان، جو حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. لہذا اب یہ کیفیت یہ ہے کہ میں نے اپنے رحمان کے قدموں میں سجدہ کیا ہے، اللہ کے حضور میں میری پیشانی جھک گئی ہے. اب یہ کیفیت ہوگی میرے دوستو، پھر سجدے کا کیا مزہ ہوگا. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لے کے ذوق سجدہ پیش خدا، اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے کی لذت اور مزہ ایسا ہے، ایسا نشہ ہے کہ خوش تر آیت از دو صد ملک تیرا سارے عالم کے بادشاہوں کو خطاب کر رہے ہیں اور سلطان کو للکار رہے ہیں کہ جتنا مزہ تم کو ایک نشے سلطنتوں سے آتا ہے اس سے زیادہ مزہ ہمیں اللہ کے حضور میں، جو کہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، اس سے زیادہ مزہ ایک سجدے میں آ جاتا ہے. اب کمیت اور کیفیت برابر ہو گئی نا. اب اس کمیت اور کیفیت کے ساتھ جو سجدہ ہے اس کا مزہ کیا ہوگا. آگے آگے تشریف لائیے، جو ہے جگہ خالی ہو جائے تو اس کو پر کر لیجئے. ایک بات اور واقعہ سناتا ہوں، بالکل سچا واقعہ جس کو میرے شیخ کیا یہ واقعہ ہوا. ایک نوجوان آیا حضرت کے پاس، چہرہ پیلا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، اور اس نے کہا حضرت میں آپ سے تنہائی چاہتا ہوں. میرے شیخ نے فرمایا اچھا بھائی، تنہائی کا موقع دے دیا، سامنے بیٹھو، سامنے 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 ہم دیکھتے بھی رہتے نا، شاباش، سامنے کا مزہ کچھ اور ہے، یہ سامنے کہلاتا ہے. ابرار میاں تم بھی سامنے جاؤ. اب دیکھیں نا، یہ جو میرے دوست ہیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، اب سامنے جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک لذت اور مزہ ملتا ہے جی. اب دیکھیے ماشاءاللہ، ان کو دیکھیے، ان کی مسکراہٹ دیکھیے، اتنا مزہ آ رہا ہے ان کو دیکھنے میں، اور مسکراہٹ کے ساتھ الحمدللہ. اب اتنی محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں خوش نہیں ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نیک لوگ مجھے اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں، کتنا کرم ہے میرے مالک کا مجھ پر. وہ نوجوان آیا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، چہرہ پیلا، کہا حضرت تنہائی چاہیے. سید زادہ، سید کی اولاد، تنہائی ہوئی تو رونے لگا. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے. جب رو کے کچھ طبیعت سنبھلی، اس نے کہا حضرت میں سید کی اولاد ہوں، سید زادہ ہوں، 6 مہینے ہو گئے، میں نے کچھ اپنے نالائق ساتھیوں کے کہنے میں آ کر، بری صحبت میں آ کر ایک ننگی فلم دیکھی میں نے، 6 مہینے ہو گئے، اب میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس عورت کی شرمگاہ پر سجدہ کر رہا ہوں. یہ حالات ہے جناب. اور رونے لگا کہ حضرت میری نمازوں کا کیا حال ہوگا، میری زندگی برباد ہو رہی ہے. کہا اس غم میں 6 مہینے ہو گئے، میں پاگل اور دیوانہ بنا ہوا ہوں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ ہے مزہ، بڑا مزہ آتا ہے جی. کیا پتا مولانا صاحب آپ کو کیا پتا فلم دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے، ننگی فلمیں دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے. پوچھو ظالم تجھے جو مزہ آ رہا ہے تو یہ کیا بات ہے، طبیعت میں اور تیری دل میں پریشانیاں کیوں ہیں، تو بڑا مزے پا رہا ہے، سکون ہونا چاہیے تجھے. لیکن گھبراہٹ ہے. ہمارے مرشد فرماتے ہیں اللہ کے نافرمان کا یہ عالم ہوتا ہے، اگر اس کے منہ میں کباب ہوگا لیکن نافرمانی کی وجہ سے جو اس کے دل پر عذاب ہوگا. اللہ فرمائے کیا، منہ میں کباب اور دل پر اللہ کا عذاب، اس لیے پر خودکشیاں کر رہے ہیں. اب سجدہ، میرے مرشد نے روتے ہوئے قصہ بیان فرمایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی قدم یہ رحمان سجدہ کرتا ہے، رحمان کے قدموں میں. معرومی فرما رہے ہیں کہ ایک سجدے میں ہمیں اتنی لذت اور مزہ آتا ہے کہ سارے ملک سارے عالم کی اگر بادشاہت مل جائے اس سے زیادہ مزہ ہمیں سجدے میں آ رہا ہے. اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عالم ہے. اس لیے میرے دوستو، بعض لوگ کہتے نا کہ صاحب وہ نوجوان اتنا اچھا بلا تھا، سمجھدار تھا نیک، اور یہ بری صحبت میں خراب ہو گیا. یہ جملہ ہے نا جی، کہتے ہیں نا جی، بری صحبت میں خراب ہو گیا. میرے مرشد فرماتے ہیں آپ بری صحبت کو گویا کہ آپ نے تسلیم کیا کہ بری صحبت سے خراب ہوتا ہے. فرمایا جب بری صحبت سے خراب ہوتا ہے، اچھی صحبت سے اچھا نہیں بنے گا. سبحان اللہ. دیکھیں کیا آسان مثال ہے نا, بروں کی صحبت سے برا بنے گا, اچھوں کی صحبت سے اچھا نہ بنے گا, اور اللہ والوں کی صحبت سے اللہ والا نہ بنے گا. کیا کوئی مشکل مضمون ہے؟ سیدھا سادہ مضمون ہے. بروں کی صحبت سے برا, اچھوں کی صحبت سے اچھا نہ بنے گا. اور فرمایا میرے شیخ نے, فرمایا کہ تم چاول کی بوری خریدتے ہو, گندم کی بوری لیتے ہو. آجیے آگے آگے آ جائیے. چاول کی بوری خریدتے ہو, گندم کی بوری خریدتے ہو, اس میں کنکر پتھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں جناب؟ چاول میں کنکر پتھر ہوتا ہے نا, گندم میں بھی کنکر اور پتھر بھی شامل ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو کنکر جو پتھر چاول کے ساتھ اور گندم کے ساتھ ہوتے, تو جو دام چاول کا لگتا ہے وہی دام کنکر اور پتھر کا بھی لگتا ہے. یہی رات ہے اللہ والوں کی صحبت کا, تم اللہ والوں کے ساتھ رہو, جو دام ان کا لگے گا ساتھ رہنے سے وہی دام تمہارا بھی لگ جائے گا. کیا دیکھیے کیا پیاری مثال, اللہ میرے مرشد کو جزائے عظیم عطا فرمائے. یہ کتنی پیاری مثال سے اللہ والوں کی صحبت سمجھا دی کہ دیکھو اللہ والوں کے ساتھ رہو, جس طرح چاول کے ساتھ رہنے سے کنکر پتھر کا وہی دام لگتا ہے. اگر چاول 100 روپیہ کلو ہے تو کنکر پتھر اسی دام ملتا ہے, اگر دال 80 روپے کلو ہے تو کنکر پتھر اسی دام بکتا ہے. ہاں, کیونکہ وہ اور وہ دکاندار کو کہہ نہیں سکتا یہ نکالو. کیوں جناب؟ لینا پڑتا ہے کہ ساتھ نہیں. واہ, کیوں؟ چاول کی صحبت میں آ کر کنکر پتھر بھی بک جاتا ہے, اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں آ کر جو گنہگار بندے بھی ہوتے ہیں وہ اسی دام اللہ خرید لیتے ہیں ان کو. فرق یہ ہے کہ کنکر پتھر اگر 1000 سال چاولوں کے ساتھ رہے تو 1000 سال کنکر پتھر ہی رہے گا, لیکن میرے دوستوں گنہگار بندے جب اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ گنہگار نہیں اللہ والے بن جاتے ہیں, بلکہ پھر ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر دوسرے گنہگار بھی اللہ والے بنتے ہیں. یہ فرق ہے انسانوں کا, ان اللہ والوں کی صحبت کا اثر یہ ہے. سبحان اللہ, کہ کنکر پتھر تو ساری زندگی چاول کے ساتھ رہے کنکر ہی رہے گا, لیکن اللہ والوں کے ساتھ گنہگار بندے بیٹھ کر گنہگار نہیں اللہ والے بن جاتے ہیں. پھر وہ اللہ والے کو خطاب کر کے کہتا ہے اپنے شیخ اور مرشد کو, جب اللہ کی محبت اور تعلق ملتا ہے وہ کہتا ہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. جی گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسی لیے تو میرے مرشد فرماتے ہیں ذرا تم اپنے گال سے گل پوچھو, اپنے گال سے گل پوچھو. اب اس کا مزہ تو پنجاب میں ہی آئے گا نا جی. اب وہ اردو بولنے والے کراچی کے تو پنجابی نہیں سمجھتے. تو فرمایا کہ گال سے گل پوچھو, کی گل ہے بادشاہ, اس گال پر نبی کی گل کیوں نہیں آ رہی ہے, یعنی بات کیوں نہیں بن رہی؟ اگر تم نے فرمایا, میرے شیخ فرماتے ہیں, اگر اس پر تم اس گال پر نبی کی گل نہیں چلائی تو ایک دن یہ گل یعنی مٹی بن جائے گا. گل بولتے ہیں نا مٹی کو. فرمایا ایک دن یہ مٹی, بتاؤ گال مٹی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, کیڑے کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے, اس سے پہلے کہ کیڑے کھائیں یہی شعر پڑھ لے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. دادا ایک مٹھی داڑھی رکھ لے, بے فکر رہے, شادی بھی ہوگی روٹی بھی ملے گی. یہی غم ہے نا کہ جی شادی نہیں ہوگی. ایک صاحب سے کراچی میں مجھ سے کہنے لگے, صاحب داڑھی رکھ لوں گا تو میری شادی نہیں ہوگی. میں نے کہا اچھا سچ سچ بتاؤ داڑھی والوں کی شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہنے ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا داڑھی والوں کی پہلے شادی ہوتی ہے بعد میں؟ کہنے پہلے تو انہیں کی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے بھائی. میں نے کیوں؟ میں نے اس کی وجہ پتا ہے؟ کہنے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی شادی کے لیے بلوغت شرط ہے. داڑھی شادی کے لیے بلوغت شرط ہے. دادا جو داڑھی رکھتا ہے جلدی بالغ ہو جاتا ہے. میرا میاں جلدی بالغ ہو جاؤ. اس لیے ایک مٹھی داڑھی رکھ لے, سامنے سے ایک مٹھی, دائیں سے ایک مٹھی اور بائیں سے ایک مٹھی، تینوں طرف سے. اچھا دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب دلیل نہیں ہے، دلیل دکھاؤ. میں ایک بات پیش کرتا ہوں جو میرے مرشد نے فرمائی. چلو دلیل اب میں نہیں دے رہا، ہم نہیں دے رہے، لیکن ایک دن مرنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ نہیں چاہیے. دل مرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. مرنے کے بعد قیامت کے دن پیش آنا، اس کی دلیل کی ضرورت ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ہم جائیں گے نا حوض کوثر پر پانی پلائیے، اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اتنا پوچھ لیا کہ میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی کہ میری شکل جیسی شکل نہ بنائی، تب کیا حال ہوگا؟ مرنے کے بعد کون کام آئے گا؟ برادری، زمانہ، محلے والے، خاندان والے، یا وہ ہماری گرل فرینڈ، دفتر کی سہیلیاں، وہ کام آئیں گی جن کی خاطر ہم نے اپنے گالوں کو چھکنا کر رہے ہیں، یہ کام آئیں گے سب؟ اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ پڑنا ہے میرے دوستو، سوچ لے کیا کام آئے گا. اور پھر دیر نہ کرے. بازو کہتے ہیں اچھا چلو ذرا تھوڑی سی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. پتہ نہیں کب عزائے السلام ہمارا ویزا لے کر آ جائے. لہذا عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں ٹریول ایجنٹ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی اپنا سامان تیار رکھو، دو گھنٹے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، فوراً جانا ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی ہمارا آخرت کا ویزا کب آئے گا کسی کو معلوم ہے؟ اور ہماری زندگی کا ویزا کب ایکسپائر ہوگا، کب ختم ہوگا، کسی کو معلوم ہے؟ جلدی کر لیں ہم لوگ. پتا نہیں میری قسمت میں یہاں سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، مغرب دیکھنا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں. کیوں جناب، میں جانتا ہوں کیا؟ مجھے بھی خبر نہیں ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون اذا جاء اجلهم، جب اجل آ جائے گا، وقت آ جائے گا، ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے. کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ذرا تھوڑی سی کپاس کی فصل کاٹنی ہے، چاول بالکل تیار ہے، بالکل. اچھا آپ ایک کام کریں، میں آپ کو ڈش اینٹینا لگا دیتا ہوں. یہ دیکھیے میں نے ابھی جو ہے نا ایک بہت زبردست، وہ کون سا وہ ٹی وی ہوتا ہے بڑی اسکرین والا، ارے میاں وہ آج کل بڑا ایل سی ڈی جو ہے، ایل سی ڈی پلیئر، ایل سی ڈی کا. یہ دیکھیے میں نے بالکل لیٹسٹ 60 inch کا ایل سی ڈی لیا ہے، منی سینما ہے. آپ اس پر بیٹھ کر 200 channels آتے ہیں اس میں، اور زبردست ڈانس کا پروگرام بھی آتا ہے اس میں، اور انگلش پروگرام بھی آتا ہے، انگلش پروگرام بھی آتا ہے اور انڈین پروگرام بھی آتے ہیں. جب آپ ڈانس دیکھیں گے آپ بھول جائیں گے کیا زبردست پروگرام ہوتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں تو جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے اس میں. رات بھر دیکھتے ہیں، رات بھر اس میں اتنا مزہ، رات بھر دیکھتے ہیں، صبح فجر میں سوتے ہیں پھر ظہر میں اٹھتے ہیں، انجوائے کریں گے. آپ بھی دیکھیے اس کو، آپ نے یہ چیز دیکھی نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد میں آپ کے لیے جو ہے دیسی مرغی بھی لا رہا ہوں. آپ نے تو دیسی مرغی کا مزہ ہی مزہ ہی نہیں ملا ہوگا آپ کو. سوپ بنا کے لاؤں یا آپ بولے کڑھائی بناؤں، بکرے کی، دیسی بکرے کی کڑھائی کھلاؤں گا، اور نان ہوں گے ہمارے اسپیشل والے، اس کے بعد کھیر. آہا ہا، یہ تو مزہ آپ نے لیا نہیں ہوگا. پھر میں آپ کو موبائل بھی دوں گا، اس میں میرے پاس لڑکیوں کے نمبر بھی ہیں، دو چار حسینوں سے ذرا کوئی ٹاک شاک بھی کیجیے گا، آپ ٹائم پاس کریں. اتنی دیر میں بس میں وضو کر کے 2 rakat صلاۃ توبہ کر کے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لوں، ملے گا اتنا وقت؟ عیسیٰ اسلام کو چیک بک دے دیں کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپیہ ہے، کیونکہ میں نے کمانے کے بڑے زبردست طریقے سے کمایا ہے، سارے اوپر کی کمائی، نیچے کی کمائی، ساری کمائیاں اس کے اندر ہیں، بڑا میرا بینک بیلنس بھرا پڑا ہے. حالانکہ مجھے اتنا، کئی بینکوں سے میں نے قرضہ بھی لیا ہوا اور کوئی بینک والا مجھے پکڑ بھی نہیں سکا. یہ این آر او کی برکت تھی کہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکا. اور دیکھو میرے اکاؤنٹس بڑے ہوئے، سوئٹزرلینڈ میں بھی میرے اکاؤنٹ ہے. سوئٹزرلینڈ کیا نام رکھا؟ سوئٹزرلینڈ یعنی سوئٹزرلینڈ، سوئٹزر یعنی سارا جو حلال حرام کا پیسہ، کالا پیسہ، وہ لینڈ، لینڈ لینڈ زمین کو بولو، اور لینڈ تو ہے ہی لینڈ. اب پنجاب والے لینڈ تو خوب سمجھتے. سارا کالا پانی، سارا کالا حرام کا پیسہ جمع کر دو. کہا یہ لیجیے چیک بک، یہ میں نے سائن کر دیا، یہ لیجیے آپ جو ہے نا اس میں جتنی فگر لکھنی ہو لکھیے، ملین میں نہیں، بلین میں نہیں ٹریلین میں لکھی ہے، یعنی اربوں میں نہیں کھربوں میں لکھی ہے. آپ کا سب پیسہ، ضرورت ہے اسرائیل علیہ السلام کو اس کی؟ اتنی فرصت ملے گی کہ ہم دو رکعت صلات توبہ پڑھ لیں؟ کہا مولوی صاحب نے بتایا تھا جس وقت داڑھی کی نیت کر لو، اگر داڑھی پوری نہیں بھی آئی، تمہاری نیت ہے ایک مٹھی پوری رکھنے کی، تو داڑھی اگر موت بھی آ گئی تو تم ایک مٹھی داڑھی والوں میں شمار ہو گئے. کہا میں ابھی داڑھی کی نیت کرتا ہوں. موقع ملے گا میرے دوستوں، جب ایسا وقت آنے والا ہے تو میرے دوستوں اس وقت سے پہلے تیاری ہم پہلے کیوں نہ کر لیں؟ ہم اپنی معلوم ہے انکم ٹیکس والا آنے والا ہے، شادی کی تیاری کب سے کرتے ہیں ہم لوگ، پیسہ جمع کرتے ہیں، مکان بنواتے ہیں، پینٹ ہے اور جی کمرہ کیسے سجانا ہے، کھانا کہاں سے پکوانا ہے، ہال کی بکنگ کراچی شہر میں تو مہینوں مہینوں پہلے ہوتی ہے جناب، ہالوں کی بکنگ مہینوں سے انتظام، وزٹنگ وہ ویڈنگ کارڈز اور پتہ نہیں کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں، اور حکیم صاحب سے بھی پہلے سے ہی مل لیتے ہیں. کہ حکیم صاحب جس ہمارا جو پہلوان ہے نا، بد نظریاں کر کے، فلمیں دیکھ کر، غسل خانوں میں اپنی جوانیاں ضائع کر کے، ہمارا پہلوان تو کسی کام کا نہیں رہا، کشتی کے قابل نہیں رہا. ابھی تازہ بات ہے، رمضان شریف میں ایک نوجوان نے مجھے خط دیا کراچی کے اندر، اس نے اپنا حال لکھا کہ تھوڑے عرصے میں میری شادی ہونے والی ہے اور میں نے اپنی زندگی فلمیں، ننگی تصویریں انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈنگ ہے اور سی ڈیز کے ذریعے سے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی ضائع کرتا تھا. کہا لیکن اب میرا حال یہ ہے کہ میں مجھے اعتماد بھی نہیں ہے اور میرے حق کے زوجیت کے قابل نہیں ہوں. یہ عالم ہے. اب آپ بتائیے، پہلے زمانے کی عورتیں ہوتی تھی جناب کہ اگر کوئی نامرد بھی نکلتا تھا نا، وہ ساری زندگی خاموش رہتی تھی. ایسے تھا پہلے؟ ایسے واقعات تھے. ساری زندگی اس عورت نے اتنی عزت کی، ایسے چھپایا، ساری زندگی خبر نہیں نکلنے دی کہ اس کا شوہر نامرد تھا. سب سنتی تھی، برداشت کرتی، خاموش رہتی تھی. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. آج کل تو ایک دن ان کو ڈنڈا نہ ملے نا، اگلے دن شور مچا دیتی ہیں. تصدیق کی ضرورت نہیں لیکن خاموش رہو، کیونکہ اس زمانے میں بھی رہتا ہوں، میں بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں. ہے نا مایا صاحب؟ ایک دن جناب، وہ تو اگلے دن شور مچا دیتی ہے. اماں کیا دے دیا، نامرد ہے نامرد. ایویں تو کمی نہیں چلتی، ایویں ہی ہے ایویں ہی. ایک اور وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم اپنی جوانیاں اب کیا ہے، پہلے زمانے کے اندر ہر محلے میں اکھاڑا ہوتا تھا، کشتی کرتے تھے، کھیل کود ہوتا تھا. اب ہر محلے میں انٹرنیٹ کیفے ہے. عجیب بات یہ، اب جب سے یہ کمپیوٹر کا دور آیا، اچھے بھلے لوگ شادی شدہ بھی سیڑھیاں خرید کر لے آتے ہیں، 15-15, 20-20 روپے میں ملتی ہیں. اب وہ سیڑھی، اب کسی کو کمپیوٹر نہ بھی چلانا آتا نا، تو وہ کیا سیڑھی لگائی خود چل جاتا. اب تو یہی دور آ گیا نا جی، اب بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں، اچھے بھلے شادی شدہ لوگ، بیوی موجود ہے لیکن ان کو بیوی اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ یہ لانتی عادت کام کی عادت جو پڑی ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں ناچاکی. ادھر بیویوں کا حال کیا ہے؟ موبائل ہے، اب پرانی یاریاں جو لگائی ہوئی ہیں اب میسیجز ہو رہے ہیں. ایک علاقے کے اندر میں گیا، دیکھو بات تو عجیب سی ہے لیکن میرے دوستوں یہ درد دیکھیے آپ. ایک علاقے میں میرا بیان ہوا، جب میں واپس گیا، پچھلے سال شعبان کی بات ہے، گزشتہ شعبان، جب میں واپس گیا راستے میں میرے پاس فون آیا، کسی نے، دوست ہیں لوگ لے لیتے ہیں موبائل نمبر، اس علاقے سے فون آیا کہ جناب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ تم اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو، میں تو کراچی رہتا ہوں، تم فلاں علاقے میں، اتنا دور کا فاصلہ ہے. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں میں ہر ایک سے پوچھ نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا پوچھو بھائی. اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس دوست کی جس لڑکی سے بات چیت چل رہی ہے، اس دوست نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، بتائیے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ تم نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہا بات یہ ہے کہ تم جب ہمارے یہاں آئے تو تم نے انہی مضامین پر بات کی، تو میری ہمت ہوئی تم سے پوچھنے کی. میں نے کہا مسئلہ تو یہی ہے کہ بھائی شادی،
نہیں ہو سکتی.
یہ مسئلہ ہے عجیب ہے. یعنی اس داماد نے اگر اپنی ساس کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا تو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی اس پر. کیوں جناب؟ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور عجیب عالم ہے. اب داماد ساس کو گلے لگاتا ہے، یعنی بے شرمی کی بات ہے یہ، کوئی حیا کی بات اچھی چیز تھوڑی ہے یہ، یہ تو بے حیائی کا کام ہے. ساس صاحبہ آئی ہیں حج کر کے، حج کر کے آئیں اور داماد جو ہے وہ جھپٹی پا رہے، یہ عجیب عالم ہے. اس لیے میرے دوستو دیکھیں یہ واقعہ کتنا درد بھرا ہے، اور یہ حالات ہمارے سوسائٹی کے ہیں، ہمارے معاشرے کے ہیں، جس سے ہم کہیں کہ نہیں صاحب سر نظر بچا لو بس، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. حالات پتہ چلتے ہیں. اب شادیاں ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہے، اب یہی عالم ہوتا ہے، کہیں عورت شور مچا دیتی ہے کہ یہ عالم ہے کہ وہ نامرد نکلا. اس لیے میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. محرومی کیا فرماتے ہیں، جو میں نے مضمون پیش کیا تھا کہ آپ نیس درمانے تک، ہم یہ سمجھتے ہیں ان حسینوں سے ہمیں چین اور سکون ملے گا، اس لیے ہم بھی کسی لڑکی سے سیٹنگ کر لیں، ذرا کچھ ٹیلی فون پہ باتیں ہی ہوتی رہیں گی، کچھ ایس ایم ایس بھیجتے رہیں گے یا ای میل پہ، یا آج کل تو عجیب تماشا ہے میسنجرز کے ذریعے سے فیس بک وغیرہ ان چیزوں پر ڈالتے ہیں. اب اس میں تو جس لڑکی سے چاہو آپ، بس پوری دنیا ہے، انٹرنیٹ ورلڈ ہے آپ کے پاس، جس سے چاہو سیٹنگ کر لو. کراچی میں بیٹھ کر پتا چلا عشق لڑا رہے دوسرے، اس میں نہ دین کے رہتے نہ دنیا کے بھی نہیں رہتے ایسے لوگ. جی جناب، یہ لوگ تو دنیا کے بھی نہیں رہتے، دین کے کیا رہیں گے؟ عشق بازی کے چکر میں آ کر کتنے ایسے عالم یہ ہوا، شادی شدہ ہے، بچوں والے، بس دکان پر گاہک آئی، اب یہ عورتیں بے پردہ آتی ہیں، یہ تو دکانداروں سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، مستی مذاق، کیوں؟ تاکہ ذرا پیسے کم کروا لے اور بیوقوف بنا کے لے جائے. اب وہ چھیڑ چھاڑ ہوئی، پتہ چلا عشق بازی، چل پڑی، انہوں نے دیکھا موٹی پارٹی ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے، ٹھیلے والے سے کوئی عشق نہیں لڑائے گا، تو پتہ یہ کنگلا کیا دے گا ہمیں، یہ بھی دیکھیں گی موٹی پارٹی، ذرا تگڑی آسامی ہونی چاہیے. مال دیکھتی ہے پہلے، اب اس کے بعد اس سے عشق لڑ گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اب وہ شادی کے لیے تیار، پہلے لٹانا شروع، مال، موبائل، اور جناب ایئر کنڈیشن لگوا کے دیا، ہر مہینے موبائل کا خرچہ، بیلنس وغیرہ، اس کو یہ دوسرا نیا لیٹسٹ موبائل آیا، نہیں مجھے وہ والا چاہیے، ہاں لو وہ لو، جوڑے، کپڑے، اور پتہ نہیں کیا کیا. اب اس کے بعد اب وہ پریشان کہ شادی کرو، اس کا دماغ خراب. اب اس نے گھر میں کہا، نتیجہ یہ ہوا اس کی ماں نے دوپٹہ پاؤں پہ رکھا کہ بیٹا چھوڑ، وہ کیسی آوارہ عورت ہے جس کے سے تو کرنا چاہتا ہے، دیکھ تیری بیوی کتنی شریف ہے، بچے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، ماں نے دوپٹہ سر پہ رکھ دیا، باپ جو ہے سفید بال والا، سفید داڑھی، باپ نے اپنی ٹوپی سر پہ پاؤں پہ رکھ دی اس کے کہ بیٹا خدا کے لیے چھوڑ دے اس کو. لیکن عشق کیا ہے، نشہ چڑھا ہوا. نتیجہ کیا ہوا، شادی کر لی، شادی ہو گئی. جب نئی نئی شادی ہوتی نا تو کیا ہوتا ہے، ہنی مون، بڑے مزے آتے ہیں نئی شادی میں، اس لیے میں بڑی نئی شادی ہوئی، بڑے مزے. لیکن نشہ کب تک چلتا ہے؟ اب اس کے بعد اس کو ہنی مون پہ لے گیا باہر، بڑا پیسہ، لاکھوں روپیہ لگایا اس پر، نتیجہ ہوا آپ کا کاروبار پہ توجہ چھوڑ دی، نتیجہ ہوا کاروبار فلاپ، ٹھپ. اب جب کاروبار ٹھپ، پیسہ آنا بند، اب وہی حسینہ جو اس کے آگے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، شادی بھی کر لی، اور استاد اتنی ہوتی ہیں، مال الگ جمع کرتی رہتی ہیں، اتنی استاد ہوتی ہیں، اپنا اکاؤنٹ کھلوایا، اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کروایا سارا. پھر اس کے بعد اس نے اب کہا کہ مال وال نہیں، اب نتیجہ کیا، لڑائی جھگڑے شروع. جب یہ گھر آئے، ٹک 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 ٹک، کڑ 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 کڑ، جس کے حسن کے جلووں میں مست ہو کر رات سے لے کر صبح کر رہے ہیں، اب وہ سارے جلوے ختم. اب جلوا نہیں، اب بلوا ہے، بلوا، اب حلوا ختم ہو گیا نا، جو سارا حلوا تھا وہ تو کھا لیا، اب بلوا شروع. نتیجہ تو لڑائی، اب پریشان، اور طلاق دے نہیں سکتے. کیوں؟ تقریباً 15 لاکھ تو اس نے مہر لکھوایا، اب مہر کی رقم دینے کے لیے پیسے نہیں ہے. اب خاندان کو پتا چلا، انہوں نے کہا کہ چلو کچھ بھی ہو قرضہ وردہ لے کر کہا اسے جان تو چھوڑا، پھر وہی آ گئے جتنے دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. یہ اب مزہ آئے تھے اس جملے کا مزہ ہے نا. پھر وہی آ گئے اپنی بیوی بچے. اب کیا ہوا، اب وہ جو جوتے کھا کر آئے نا اب بندے دے پتر بنے. تو میرے دوستو بد نظری میں اگر سکون ہوتا اور اگر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بد نظری کو حرام نہ فرماتے. اگر ان عورتوں کو دیکھنے سے، ان لڑکوں کو دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوتا تو واللہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، پوری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، تو ضرور فرماتے کہ ان کو بھی دیکھو تم، ضرور نقصان ہے اور اس نقصان کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، ہم عبادت اور ذکر تو کرتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ ہماری عبادت ایک تو سنت کے مطابق نہیں ہے کہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے، لباس کیسے ہو، کھانا پینا، گھر میں آنا جانا، مسجد میں آنا جانا، سنتیں سیکھے، شرعی مسئلے سیکھے، شادی کیسے کرنی ہے، موت فوتگی ہو جائے کیا کرنا ہے، ایک بات. اور دوسری بات اگر سنت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے تو کیا بات ہے کہ وہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، کمیت پوری ہے کیفیت نہیں ہے. اور اگر کمیت کیفیت تو رکھی لیکن ساتھ میں حسینوں کے ساتھ پتا چلا بھابھی کو مکھن لگا رہے جس سے پردہ ہے، بھائی کی بیوی سے پردہ ہے نا بھائی، بھابھی سے پردہ ہے، سالی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے جا رہے، آؤ بہن جی میں پہنچا دوں، اور وہ پھر پگڈنڈیوں پہ اچھالتے ہوئے لے جا رہے. وہ بھی پوچھے پائی جان کی گل ہے، گاڑی کیوں اتنی اچھل رہی ہے. یہ عالم ہے میرے دوست کہ ہم لوگ دیندار کہلاتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے. نتیجہ واقعات ہوتے، کتنے لوگ سالیوں سے دل لگا لیا، بہن کو طلاق دے دی اور وہ بھی ایسی کہ اپنی بہن کا گھر آگ میں آگ لگانے کو تیار بیٹھی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو بات کیا ہے کہ ایک تو ہماری کمیت پوری نہیں ہے، کیا مطلب سنت کے مطابق عمل ہو، پھر دوسری بات اس میں کیفیت کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ غیر اللہ سے نظر بچائے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیسا چین سکون اطمینان ملتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر، بدو حکم خدا سائنسداں پھر کیسے پا جاتا. اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کی مانند، اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کی مانند، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. یہ سکون آسمان سے اترتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس ہماری میری گزارشات کو قبول فرمائے، جو باتیں پیش کی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور اطمینان، اور اطمینان کامل اور سکون کامل عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ شریعت و سنت کی کمیت پوری عطا فرما، اور اپنی محبت اور درد کی کیفیت عطا فرما، آپ کے پیاروں سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے کرم سے اللہ ہر گناہ سے، نافرمانی سے ہم سب کو بچا لیجئے. یا اللہ ہماری نظر، ہمارا دل، ہمارا جسم کا ہر ذرہ اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان کامل عطا فرما، چین اور سکون کامل عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہر گناہ نافرمانی سے ہم سب کو بچا لیجئے. ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا، ہماری صورت، ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنی محبت کا ایسا مزہ عطا فرما کہ جہاں رہیں، جب رہیں، اور یا اللہ تعالیٰ آپ کی رضا اور خوشی کے مطابق رہیں، جس سرزمین پر ہوں، آسمان پر ہوں، جہازوں میں ہوں، ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹاپ پر ہوں، یا بازار میں ہوں، ہم آپ کے ہیں اور آپ کے بن کر رہیں. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت کامل عطا فرما، اپنی محبت کا قرب عظیم عطا فرما کہ ہر لمحہ، ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ تقوی کی حیات عطا فرما، تقوی کی حقیقت ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو حلال روزگار، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور اے کریم مالک، یا اللہ ہمارے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجیے. اور اے کریم مالک، یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. اپنے کرم سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، دوستوں، رشتے داروں کے حق میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. اور یا اللہ اپنی رحمت خاصہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع